بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شيخ الإسلام الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ہم ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، باب الخوف من الشرك، شرک سے ڈرنے کا بیان. پچھلی ابواب میں شیخ صاحب نے توحید کی اہمیت اور توحید کی فضیلت، توحید کی حقیقت پر بات کی. عمومی طور پر یا مجمل طور پر توحید پر بات کی، تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے درس میں بیان کیا کہ شیخ صاحب نے اجمالاً پہلے توحید و شرک پر بات کی، پھر تفصیلاً توحید و شرک پر بات کی. وہ یہی رہا ہے ہمیشہ سلف صالحین کا راستہ، توحید اور شرک کے موضوع پر جب بھی بات کرتے تو پہلے اجمال پھر تفصیل. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس موضوع کے متعلق سارے کے سارے احکام اور مسائل سمیٹ لیتے ہیں. اجمالی توحید اور شرک پر جب بات ہوتی ہے تو اس میں سارے کے سارے مسلمان اہل قبلہ، جن کا ایک ہی قبلہ ہے، سارے کے سارے خوش ہوتے ہیں. سب اس عام اور مجمل توحید کو سمجھتے ہیں، عام اور مجمل شرک کو سمجھتے ہیں، لیکن بات جب تفصیل کی آتی ہے پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے. پھر رافضی بھی ناراض ہو جاتا ہے، وحدت الوجود وحدت الحلول صوفی بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور اہل التعطیل جہمی معتزلی اشعری ماتوریدی ناراض ہو جاتے ہیں، مفوضہ ناراض ہو جاتے ہیں، مشبہہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک بات اجمالی طور پہ ہوتی ہے تو سب خوش ہیں. تو تفصیل کا بیان کرنا بھی ضروری ہے. لیکن جیسا کہ شیخ صاحب نے پہلے توحید کی بات عموماً اور مجملاً بیان کی، اب شیخ صاحب نے شرک کے متعلق چند باتیں بیان کرنا پسند کی. اور اس سے پہلے کہ شرک پر بات ہو، انہوں نے باب باندھا ہے شرک سے ڈرنے کا بیان، کہ شرک سے ڈرنا چاہیے. یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ شرک سے ڈرتا ہے، موحد کی نشانی ہے کہ وہ شرک سے ڈرتا ہے. اور اس تسلسل سے اس باب کو یہاں پر بیان کرنا، یہ شیخ صاحب کے حسن تصنیف کی دلالت ہے. یعنی شیخ صاحب یوں فرما رہے ہیں اس باب کو یہاں پر بیان کرنے سے، کہ توحید کی فضیلت جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب بغیر عذاب کے، جس نے توحید کی کمال کو سمجھا اور اپنی زندگی میں اس کو مکمل طور پہ ڈھال دیا اور اپنی زندگی ساری اسے توحید کے کمال میں گزار دی، تو وہ صرف ایک ہی صورت میں اس درجے پر پہنچ سکتا ہے، اور وہ ہے جب وہ شرک سے ڈرے گا. سبحان اللہ، دیکھیں توحید کی فضیلت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو شرک سے ڈرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ شرک سے ڈریں کیسے؟ سوال سے پیدا ہوتا ہے. یعنی شرک سے ڈرنا جو ہے وہ موحد کی علامت ہے. جس کی توحید کامل توحید ہے یا وہ کمال توحید کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. یہ مسلم بات ہوگی سمجھ آگے سمجھ بات. اچھا تو ڈریں کیسے؟ شرک سے کیسے ڈریں؟ شرک کو جاننے سے. بارک اللہ فیک. کہ جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ شرک ہے کیا تو آپ ڈریں گے کیسے؟ یعنی اس سے دور کیسے رہیں گے؟ اچھا دیکھیں ڈر کا مطلب کیا ہے، تعریف کیا ہے ڈر کی؟ الخوف، عربی زبان میں الخوف هو الحذر من الشيء الذي فيه ضرر، اس چیز سے اجتناب کرنا جس میں ضرر اور نقصان ہو، نقصان دہ چیز سے دور اختیار کرنا، اسے کہتے ہیں خوف. سانپ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر زہر ہے اور وہ زہر نقصان دہ ہے کہ نہیں؟ آگ سے ڈر لگتا ہے، اس کے اندر جلانے کی طاقت ہے اور جسم کا جلنا نقصان ہے، تو اس لیے ہم آگ سے دور ہوتے ہیں. تو خوف کا مطلب ہے الحذر من الشيء الذي فيه ضرر. اچھا ہم دوری کیسے اختیار کریں گے جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ آگ جلاتی ہے؟ کوئی دور ہوگا؟ وہ تو جلے گا. جب ہمیں پتہ نہیں کہ یہ سانپ ہے، اس کے ڈسنے سے جسم میں زہر پھیل جاتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو ڈر تو نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں ذرا، نہ سمجھ بچہ، 6 مہینے کا بچہ، اس کے آگے سانپ آ جائے کیا کرے گا؟ وہ پکڑ لے گا نہیں؟ ارے 40 سال کا مرد بھاگتا ہے اور 6 سال کا بچہ پکڑ لیتا ہے، فرق دونوں میں کیا ہے؟ وہ سانپ سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا نقصان کا. یہ سانپ سے ڈرتے ہیں، اس کو پتہ نہیں اس کو نقصان کا کیا ہے. اسے گریپ واٹر کی بوتل یاد ہے آپ کو؟ گریپ واٹر بچپن میں پیا بھی کرتے تھے. اس میں کیا تصویر بنی ہوئی ہے؟ ایک بچہ ہے، صحت مند بیٹھا ہے، دونوں ہاتھوں میں کیا پکڑا ہوا اس نے؟ سانپ پکڑا ہوا ہے. بچہ عام طور پہ کیونکہ وہ ناسمجھ ہوتا ہے، اس کو علم نہیں کہ سانپ کا ضرر کیا ہے تاکہ میں اسے بچ سکوں، اس لیے وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی مصیبت ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف کر سکتا ہے، کچھ بھی معاف کر سکتا ہے، سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ توبہ کی جائے. جس نے توبہ کر لی اس کی جان چھوٹ گئی، اور جس نے توبہ نہیں کی اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اس کی تفصیل اور دلائل آگے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. تو بات یہ اور آئی تھی کہ شرک سے کیسے ڈریں، شرک کا علم حاصل کرنے سے. شرک کسے کہتے ہیں، کتنے قسمیں ہیں، اور سزا کیا ہے، کس طریقے سے شرک سے بچنا چاہیے، وہ کون سے راستے ہیں جن پر چلنے سے شرک سے دوری حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ علم حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی آپ کے دل میں شرک کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور آپ دور سے بھی، یعنی ایک تو قریب جا کے دیکھنا کہ شرک کیا ہے، آپ دور سے بھی شرک کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. ڈرنے کے بعد کیا ملے گا؟ اب ڈر تو حاصل ہو گیا، ثمرہ کیا ہے خوف کا؟ الحصول علی المطلوب والامن من المرہوب. علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جو شرک سے ڈر گیا ثمرۃ الخوف کیا ہے؟ ڈرنے کا ثمرہ فروٹ کیا ملے گا آپ کو؟ فائدہ کیا ہے؟ کہ جو آپ چاہتے ہو آپ حاصل کر لیتے ہو، اور جس سے آپ دور بھاگتے ہو اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہو. آتے ہیں واپس سانپ کی مثال پہ آتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ سانپ مضر چیز ہے، مضر جانور ہے، اس کے ڈسنے سے موت واقع ہو سکتی ہے، ضرر یا بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے. علم ہو گیا، اب ہم سانپ سے کیوں دور بھاگتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ اب ہمیں علم حاصل ہو گیا ہے. مطلب کیا تھا؟ اپنے آپ کو بچانا، اس کے شر سے محفوظ کرنا اپنے آپ کو. تو حاصل ہو گیا کہ نہیں جو ہم چاہتے تھے؟ حاصل ہو گیا. جس چیز سے ڈرتے تھے کہ شر لاحق ہو جائے، اس سے بھی حفاظت مل گئی کہ نہیں؟ مل گئی. جو ہم چاہتے تھے وہ ملا، جس سے ہم بچنا چاہتے تھے وہ بھی ملا. یہ ثمرہ ہوتا ہے خوف کا. اور جو شرک سے ڈرتا ہے اس کو جنت حاصل ہو جاتی ہے. ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. شرک کی تعریف آسان تعریف بیان کرتے ہیں تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے. الشرك هو التسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. تسوية برابر کرنا، غير الله، غير الله میں سب شامل ہے، کوئی بھی غير الله، غير الله کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا ہر اس چیز میں جو اللہ تعالی نے اپنے لیے خاص بیان کی ہے. دوسرے طریقے سے، غیر اللہ کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا اللہ تعالی کے حق میں جسے اللہ تعالی نے اپنے لیے خاص کیا ہے. اللہ تعالی کے حقوق ہیں، تین بڑے حقوق ہیں اللہ تعالی کے. جس نے تین حقوق کو سمجھ لیا، ان پہ عمل کیا، تو اس کا توحید کامل ہے. کون سے تین حقوق ہیں؟ حق الربوبیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی زندگی موت کا مالک نہیں. یہ حق الربوبیہ ہے. دوسرا حق ہے حق العبادہ، حق الالوہیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نماز کا حقدار، روزے کا حقدار، زکوٰۃ کا حقدار، صدقات خیرات کا حقدار، حج کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی بھی نہیں. اسی طریقے سے دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی بھی عبادات ہیں، ان کا بحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے. یہ حق العباد، حق الالوہیہ ہے. تیسرا حق ہے حق الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور پیاری صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں کیا ہے. جو ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے، بہترین ناموں سے پکارنا چاہیے. اور جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا چاہیے بغیر تعطیل کے. تعطیل یعنی انکار، بغیر انکار کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سورہ سات آیت نمبر 75 میں. تو ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، انکار نہیں کریں گے، بغیر تعطیل ثابت کریں گے. ومن غیر تکیف، کیفیت بیان نہیں کریں گے، ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں. ومن غیر تحریف، تحریف نہیں کریں گے، کہ ہاتھ کا مطلب ہے طاقت، ہاتھ کا مطلب ہے نعمت، یہ تحریف بھی ہے اور تأویل بھی ہے، کیونکہ تأویل میں تحریف کا ایک حصہ ہے. اور چوتھا وہ من غیر تمثیل، اور مثل بیان نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ثابت کرتے ہیں ایسا ہے جیسا کہ انسان کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ من ذلک. یہ تمثیل ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ حرام ہے. جو تشبیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوق کی صفات کے ساتھ کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات پر ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کو یہ حق دینا یہ شرک فی الاسماء والصفات ہے. تو شرک کا کیا مطلب ہے؟ واپس چلتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا اللہ تعالیٰ کے حق میں. تین چیزیں یاد کر لیں بس، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر جاننا اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں. غیر اللہ کون ہے؟ کوئی بھی چیز سوائے اللہ تعالیٰ کے. فرشتے اللہ ہیں، غیر اللہ ہیں. انبیاء غیر اللہ ہیں. اولیاء غیر اللہ ہیں. پتھر، درخت، درند، پرند، جتنی مخلوقات ہیں سارے کے سارے غیر اللہ ہیں. تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا حق میں سے ایک حق بھی دینا شرک کہا جاتا ہے. کسی اگر کہہ دیا یا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی اولاد دے سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے بچے، تو اسے شرک فی ربوبیہ کیا ہے. رب کا اختیار جو تھا، رب کا جو حق تھا، اس نے اس ولی کو دے دیا ہے. اللہ کی قسم اگر وہ ولی زندہ ہوتا تو بچہ نہ دے سکتا، مرنے کے بعد کہاں سے طاقت اس کے پاس آئی. میرے سوچنے کی بات ہے، جذبات کی بات نہیں ہے، علم کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم اور قلب سلیم عطا کی ہے. ہم یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے. عقل والے، دل والے بہت لوگ ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی عقل سلیم ہے، اچھی عقل ہے، اور قلب سلیم ہے، اچھا دل ہے، صاف ہے، پاک ہے؟ کتنی ہے امت میں؟ کتنی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہے، جس کی عقل پاک اور صاف، وہ تو سمجھ سکتا ہے. جس کے دل اور عقل میں کوئی آلودگی شامل ہو چکی ہے، پھر وہ تو نہیں سمجھ سکتے. ہم ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت کے مسائل کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم بہترین طریقے سے ان مسائل کو سمجھیں، شرک کے مسائل کو سمجھیں، اور شرک سے ڈریں اور شرک سے دور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب علیم سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ مشرکوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. دعا اور پکار عبادت ہے. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ غوث مدد کر سکتا ہے، یا علی مشکل کشا ہے، اور ان سے مدد حاصل کرتے ہیں، اپنا دامن ان کے سامنے پھیلاتے ہیں، جو حق تھا اللہ تعالیٰ کا عبادت کا، دعا کا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو صرف کر دیا، کسی مخلوق کو دے دیا، یا تو غوث کو دے دیا یا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو ان سے بری ہیں. اللہ کی قسم وہ اس باطل عقیدے سے بری ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب بھی بری ہیں، اور عبد القادر جیلانی بھی بری ہیں. زندگی ساری توحید کی دعوت کرتے رہے، شرک سے ڈرتے رہے، مشرکین کے خلاف جنگ کرتے رہے. ان کی سیرت آپ دیکھ لیں. ایک مرتبہ کوئی شخص مجھے دکھا دے کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ زندگی میں کہا ہو کہ اے میکائیل بارش عطا فرما. کہیں تو دکھا دیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بارش کے موقع نہیں بنایا کہ نہیں بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیوں نہیں مانگا ان سے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کوئی ثابت کر کے دکھائے. سیدنا علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے. خوارج کے ساتھ جنگ تھی، پریشانی تھی، تکلیف تھی، تکلیفیں سہتے رہے، لیکن اپنا دامن صفر اپنے رب کے سامنے پھیلاتے رہے. ایک مرتبہ بھی کوئی بھی مائی کلال ثابت کر کے دکھائے کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے دعا مانگو کہ یا رسول میری مدد کر. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اور تھے کہاں پہ؟ شروع میں مدینہ میں تھے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے قریب تھے کہ نہیں؟ کیوں نہیں مانگتے تھے ان سے؟ بعد میں آنے والے لوگوں نے کس طریقے سے اس زہر کو امت میں کیسے پھیلا دیا؟ اس طریقے سے پھیلا دیا کہ حق باطل ہو گیا اور باطل حق ہو گیا، توحید شرک ہو گیا اور شرک توحید ہو گیا. عبد القادر جیلانی کی سیرت دیکھ لیں آپ، ان کی اپنی کتابیں، تصنیف شدہ کتابیں موجود ہیں، کہیں پہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہیں پہ کہا تو ہو یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا علی تو مشکل کشا ہے، کیوں نہیں کہا؟ کہیں ثابت نہیں ہو سکتا، کوئی ثابت نہیں میرے بھائیوں، کچھ ثابت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں، اس جگہ پہ کہہ رہا ہوں، کوئی ثابت کر کے دکھائے. لیکن آج امت میں پھیل چکی ہیں بدعات اور خرافات. تو اللہ تعالی کا حق کسی کو بھی دینا، اسے کہتے ہیں شرک. اچھا، شرک کی قسمیں دو اعتبار سے. ایک اعتبار ہے توحید کی ضد میں. توحید کی تین قسمیں ہیں، شرک کی بھی تین قسمیں ہیں، توحید فی الربوبیہ، شرک فی الربوبیہ. اس کی مثال بیان کر چکا ہوں کہ کوئی شخص یہ عقید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق ہے. یعنی دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، مجوسی، آگ کے پجاری، وہ کہتے دنیا کے دو خالق ہیں، ایک اچھا خالق ہے ایک برا خالق ہے. سبحان اللہ، جو اچھا خالق ہے اس نے روشنی کو پیدا کیا، جو برا خالق ہے اس نے اندھیروں کو پیدا کیا. سبحان اللہ، وہ تو مشرک ٹھہر گئے کہ وہ دو خالق بنائے انہوں نے، مشرک ہیں. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے مسلمان کے. لیکن عیسائیوں نے دو سے تین کر دیے. عیسائیوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالی، روح القدس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تین خالق ہیں، سب سے بڑے خالق اللہ تعالی ہے. ان کو بھی طاقت دی اللہ تعالی نے، لیکن سب سے بڑی طاقت فادر کے پاس ہے، باپ کے پاس ہے، نعوذ باللہ، باپ بنا دیا. ان للہ و ان الیہ راجعون. دو تھے، تین بن گئے. وقت گزرتا گیا، تین سے 33 کروڑ بنے. ہندو کا عقیدہ ہے کہ کتنے رب ہیں دنیا میں؟ 33 کروڑ رب ہیں، ایک دو تین نہیں، 33 کروڑ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روحدۃ الحلول والوں نے حد مکا دی ہے. تو بھی اللہ، میں بھی اللہ، یہ درند پرند بھی اللہ، انلمیٹڈ. کوئی کائنات کو گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے کائنات کو؟ یہ سٹارز آپ کے سامنے چمکتے ہیں، کوئی گن سکتے ہیں کوئی کتنی تعداد ہے؟ اسٹیمیشن لگاتے ہیں اتنی ہوگی. وحدت الحلول والوں نے حد مکا دی ہے. سب کچھ اللہ ہے، تو بھی اللہ، میں بھی اللہ، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ اصل کیا تھا میرے بھائی؟ کائنات کے خالق کتنے ہیں؟ ایک ہے. ایک سے بات شروع ہوئی، پھر دو ہوئے، پھر تین ہوئے، پھر بڑھتے بڑھتے 33 کروڑ ہوئے، پھر انلمیٹڈ ہو گئے، ان گنت ہو گئے. لیکن اصل وہی اصل ہی ہے. خیر اور شر کا خالق ایک ہے، روشنی کا اور اندھیرے کا خالق ایک ہے، اچھائی کا اور برائی کا خالق ایک ہے، پورے کائنات کا خالق ایک ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کہیں پہ روشنی کو پیدا کر دیتا ہے، کہیں پہ اندھیرے کو پیدا کر دیتا ہے. اگر روشنی نہ ہوتی تو اندھیرا کون پہچانتا؟ اندھیرے کی پہچان کوئی ہے؟ نہیں پہچان. افداد کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ضد سے ہی پتہ چلتا ہے کسی چیز کا. اگر ضد نہ ہوتی تو کسی چیز کا پتہ ہی نہ چلتا، پہچان نہ ہوتی. شرک فی الربوبیہ، شرک فی الالوہیہ، یا شرک فی العبادہ، اور تیسری قسم شرک فی الاسماء و صفات. دوسرے اعتبار ہے، میں تفصیل بیان نہیں کروں گا، تفصیل آپ جس نے تفصیل شرکت کے موضوع پر جس نے تفصیل سننی ہے تو درس گزر چکے ہیں، اور غالباً کس میں نہ اس میں بھی ہے، لیکن اپنا کون سا درس تھا نواقض الاسلام، نواقض الاسلام میں تقریباً 10 دروس صرف شرک پہ، اس میں غلط فہمیاں بھی ہیں، ان کا بھی ازالہ ہے، یعنی مکمل تفصیل جو ہے شرک کے موضوع پر جو ہے وہ اگر آپ رجوع کریں نواقض الاسلام کے درس میں، جو پہلا ناقض ہے شرک، اس میں تقریباً 10 درس کے قریب ہیں، تو مزید تفصیل کے لیے آپ وہاں پہ دیکھیں. میں یہاں پر صرف ایک مقدمے کے طور پر چند باتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ جو ساتھی بھول چکے ہیں تھوڑی سی ریویژن ہو جائے، اور جو ساتھی نئے ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا علم حاصل ہو جائے. ایک دوسرا اعتبار بھی ہے شرک کی تقسیم کا، پہلے توحید کی ضد کا اعتبار، دوسرا ہے کہ کیا مشرک دار اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں، یہ دوسرا اعتبار ہے. یعنی اکبر ہے یا اصغر ہے، شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے. شرک اکبر کا مطلب ہے بڑا شرک، بڑا اس لیے ہے کہ جو شرک اکبر میں مبتلا ہوتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان رہتے نہیں ہیں. اور شرک اصغر، اچھا ضابط کیا ہے شرک اکبر کا، عام طور پہ کہ اللہ تعالی کے حقوق میں سے کسی کو حق دینا، جیسے بات کی تھی، یہ شرک اکبر کا ضابط ہے. اور سب سے بڑا حق ہے عبادت کا، کیونکہ ربوبیت پر اتفاق ہے، سب جانتے ہیں خالق اللہ تعالی کوئی اور نہیں ہے، اس میں جھگڑا زیادہ نہیں ہوا. اسماء و صفات پر بھی اہل قبلہ کا جھگڑا ہوا، دوسرے قوموں کا جھگڑا نہیں ہوا. سب سے زیادہ جھگڑا اگر ہوا ہے ہر دور میں ہر قوم میں، وہ ہے عبادت کا جھگڑا، کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے اور بتوں کے لیے بھی کرنی ہے. دعا پکار بتوں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے. ابو جہل اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پکارتا تھا، نہیں جانتا تھا، جانتا تھا، لیکن مشرک کیوں تھا، کافر کیوں تھا، جہالت کا باپ کا لقب کیوں دیا گیا، ابو الحکم تھا پہلے، لیکن ابو جہل کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا ابو جہل، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بت کو بھی پکارتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بت کے لیے بھی قربانی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بت کے لیے بھی نظر نیاز کرتا تھا. تو جس نے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کر دی، اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا. طواف عبادت ہے کہ نہیں، کس چیز کے طواف ہوتا ہے شرحن کعبے کا، کس کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کوئی بھی شخص اگر کعبے کے علاوہ کسی بھی چیز کا طواف اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کرے تو اسے کہتے ہیں شرکن فی العبادہ، شرکن فی الطواف. جو کعبے کا طواف کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ حکم سے طواف کر رہا ہے، جو قبر کا طواف کرے کس کے حکم سے طواف کر رہا ہے، اگر کسی نے حکم دیا ہوگا نا، رحمان نے تو کعبے کے طواف کا حکم دیا ہے، اب اس کا حکم کس نے دیا ہے، شیطان ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں جب بھی تبدیل ہوئے تو شیطان سب سے آگے تھا، چاہے وہ شیطان انس میں سے ہو، چاہے وہ شیطان جن میں سے ہو. شیطان کی دو قسمیں، شیاطین الانس اور شیاطین الجن. دوسری قسم کا شرک ہے شرک اصغر، اور شرک اصغر وہ شرک ہوتا ہے جس کا شریعت میں نام شرک رکھا گیا لیکن دار اسلام سے وہ خارج نہ ہوا، اس کا مرتکب دار اسلام سے خارج نہ ہوا، یا یوں بھی تعریف کی جا سکتی ہے، یہ ہر قول اور عمل جو شرک اکبر کی طرف راستہ بنے یا وسیلہ ہو شرک اکبر کا، یا ذریعہ بنے شرک اکبر کے لیے، اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے. نبی کی قسم کھانا، نبی کی قسم، ولی کی قسم، قسم اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قسم اللہ تعالیٰ کی کھانی چاہیے. واحفظوا ایمانکم، حفاظت کرنی چاہیے قسم کی. من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس نے قسم کھانی تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، اور کسی اور کی اگر کھائے تو پھر خاموشی اختیار کرے، کسی اور کی نہ کھائے. جو قسم کھانا شرک ہے، لیکن کون سا ہے؟ شرک اصغر ہے. شرک اکبر شرک اصغر کے درمیان کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں، شرک اکبر شرک اصغر فرق ایسا ہے جیسا کہ شرک اکبر کا اور گناہوں کا فرق ہے، کبیرہ گناہ. کیونکہ شرک اصغر جو ہے وہ اکبر الکبائر ہے، ہم کہتے تو چھوٹا شرک ہے لیکن وہ اکبر الکبائر ہے، قتل النفس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، زنا کرنے بھی سے بھی زیادہ گناہ ہے، سود کھانے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، جتنے بھی بڑے گناہ ہیں سب سے بڑا گناہ شرک اصغر ہے. کیونکہ شرک اصغر والا معصیت میں ہے، اور معصیت عام طور پہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی. جی معصیت گناہ، گناہ شرک اصغر کا مرتکب گنہگار ہے، اور عام گناہ شرک کے علاوہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے. معاصی جیسے معاصی شرک اکبر کا فرق ہے آپس میں، معاصی یعنی گناہ بدکاریاں. یعنی شرک اصغر والا جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انصاف کرے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، جب تک کہ اس کے گناہ جھڑ نہیں جاتے پھر وہ خارج ہوگا. شرک اکبر والا کبھی خارج نہیں ہوگا، ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، فرعون حمان نمرود کے ساتھ. اور شرک اصغر کا مرتکب جو ہے، شرک اکبر والے جو ہے وہ کیونکہ مسلم ہے نہیں، دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے، وہ وارث کبھی بنے گا نہیں، اور نہ کوئی اس کا وارث بنے گا جب وہ مرے گا. اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی اس کی زندگی میں، شرک اکبر کا مرتکب جو ہے. جب مرے گا تو اس پر اسے غسل نہیں دیا جائے گا، نہ ہی اسے کفن دیا جائے گا، نہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی وہ مسلمان قبرستان میں دفن ہوگا. اسے گھسیٹ کر کسی گڑھے میں پھینک دیا جائے گا یا صحرا میں چھوڑ دیا جائے گا تاکہ جانور اسے نوچ لے. کوئی حرمت نہیں اس کی. یہ شرک اکبر کا مرتکب ہے. شرک اصغر والا ایسا ہے جیسا کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، وہ وارث بن سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کا وارث بن سکتا ہے یا اس کے جو ورثہ ہیں اس کا حق ہے. اس بیوی کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان ہے. اگر مر جائے گا تو اسے غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور مسلمان قبرستان میں دفن کیا جائے گا. اس کی حرمت ہے جیسا کہ مسلمانوں کی حرمت ہوتی ہے. اور دوسرا فرق، شرک اکبر والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، شرک اصغر والا کبھی نہ کبھی نکلے گا ضرور. جیسا کہ عام گنہگار کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ انصاف عدل انصاف سے کام لے تو اسے سزا دے گا جہنم میں، اس کے بعد جب اس کی سزا ختم ہو جائے گی تو وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. یہ ایک مقدمہ تھا ابھی تک شرک کے تعلق سے، مزید تفصیل آپ نوقد اسلام میں دیکھ لیں. واپس آتے ہیں درس کی طرف. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 35. آدھے گھنٹے میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. شیخ صاحب نے فرمایا، باب الخوف من الشرک وقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. سورة النساء آية نمبر 48. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے سوا دوسرے گناہ جسے چاہے معاف کر دے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک خوشخبری بیان کی ہے, موحدین کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. کہ جس نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا اور شرک سے بچتا رہا تو وہ اللہ تعالی کی مغفرت اور رحمت کے قریب ہے. اور شرک سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو شرک سے ڈرتا ہے. جیسے کہ میں نے مقدمے میں تفصیل بیان کر لی ہے, اور جو شرک کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرے گا, کوئی عمل بھی قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. لئن اشرکت لیحبطن عملک, سارے کے سارے عمل اکارت, نمازیں, روزے, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیرات, جتنے بھی اچھائی, جتنے بھی اعمال, نیک اعمال کیے ہیں, سارے کے سارے قیامت کے دن زیرو ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, جس نے شرک کیا اس نے سب سے بڑا جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پر, جھوٹا ہے وہ. کیوں؟ اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے, زندگی ساری جھوٹ بولتا رہا, اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا, لوگوں کو بھی دھوکے میں رکھا, اپنے رب سے بھی جھوٹ بولا. حاصل کیا ہوا؟ ملا کیا اسے؟ نہ دنیا ملی اسے. کیوں؟ دنیا کی لذتوں سے تو پہلے سے دور تھا. میرے بھی ہم ان بدکاروں کی بات نہیں کر رہے جو زنا کرنے والے ہیں, سود کھانے والے ہیں. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, نماز پڑھیں گے پہلے صف میں بیٹھے ہوں گے, 40-40 سال گزر گئے ہوں گے پہلے صف میں نماز پڑھتے ہوئے, لیکن حال یہ ہے کہ قبر کا طواف, غیر اللہ کی پکار, غیر اللہ کے نظر و نیازیں, صدقات و خیرات, لنگر چلتے ہیں درگاہوں پہ, سب سے آگے آگے یہی لوگ ہوتے ہیں. کیا ملا؟ زندگی ساری جھوٹ پر ہی گزری, نہ نمازوں کا کوئی فائدہ, نہ زکوٰۃ کا کوئی فائدہ, سب ضائع ہوا نا. روزے رکھنے کا کوئی فائدہ, بھوک اور پیاس کی سوا کچھ ملا نہیں. حج کیا تو سوائے سفر کے تھکن کے کچھ ملا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا. اور اس آیت کریمہ میں اگر کوئی شخص تھوڑا سا غور کرے تو میرے خیال یہی ایک ہی آیت کافی ہے کہ انسان شرک سے ڈر جائے. اتنا بڑا گناہ جو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھیں, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, سب سے پہلے صفت اللہ تعالیٰ کی, ربوبیت کے بعد جو ذکر ہوئی ہے رحمان الرحیم کی صفت ہے. جب انسان جب پڑھتا ہے نا قرآن مجید, اور کتنی لوگ ہیں جنہوں نے صرف سورہ فاتح پڑھ کے اسلام قبول کیا, ان میں سے ایک یوسف اسلام ہے, اپنے جانتے کیٹ سٹیون جو مشہور سنگر تھا, وہ کہتا ہے میں نے قرآن مجید کا آغاز کیا, مطالعہ کیا, سورہ فاتح پڑھنے کے بعد میں نے کہا صرف یہی رب ہے اور کوئی رب بھی نہیں ہے. جو خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, جس نے پیدا کیا, سب سے پہلے صفت رحمان رحیم ہے. سبحان اللہ. اور یہ رحمان الرحیم رب جو ہے وہ ایسے گناہ کی وجہ سے کبھی معاف نہیں کرے گا. آخر کوئی وجہ تو ہے کہ نہیں؟ جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ درند اور پرند بھی اس کے رحم و کرم پر زندہ ہیں. اللہ کی قسم اگر تک رحمت نہ ہو تو کوئی پرندہ اڑ نہ سکتا، کوئی درند چل نہ سکتا. یہ آنکھ جو ہے نا یہ ایسے رک جاتی، پلک کبھی چمکتا نہیں. کافر نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمت عطا فرماتا ہے، اتنی وسیع رحمت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے عمل ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ارحم الراحمین معاف نہیں کرے گا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. جو شخص اپنے آپ پر رحم نہ کرنا چاہے وہ کسی کی رحمت سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ جو اپنے رب کو نہ سمجھ سکے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ اس لیے یاد رکھے، کافر جتنا بھی ترقی کر لیں، جتنا بھی آسمان چھونے کی کوشش کریں، وہ اس دنیا کے سب سے بدترین اور ذلیل لوگ ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا سوائے ایک چیز کے، اپنے رب کو نہیں سمجھا، باقی سب کچھ سمجھ لیا. مجھے تعجب ہوتا ہے، تو چھوٹا ہے ابھی، اسے چھوٹے موبائل آ گئے ہیں، مائکروسکوپک چپ لگی ہوئی اس کے اندر. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اتنی باریک بینیاں، یعنی اس کا جو سسٹم اندر بنایا ہے مائکروسکوپ سے دیکھ دیکھ اس کو بنایا گیا ہے، یعنی یہاں تک یہ پہنچ چکا ہے. کسی زمانے میں جب مائکروسکوپ ایجاد ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ انسان کا جسم جو ہے یہ انسان زندہ کیسے ہے، ریسرچیں ہوئی. آج تک کی ریسرچ جاری ہے میرے بھائیوں، 100 سال سے زیادہ ہو گئے، ریسرچ آج تک بھی جاری ہے، بلین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں. ریسرچ کیا تھی؟ کہ انسان زندہ کیسے ہے. اگر یہ ہمیں گر مل جائے تو مردے کو زندہ نہ کر دیں، یعنی یہ میڈیکل کی انتہا کو پہنچنا چاہتے ہیں. بیماروں کے علاج تو نکل رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، وہ موت کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. جب اگر ہمیں زندگی کا جو گر ہے، زندگی کا راز کا پتہ چل جائے، مسئلے ختم ہو گئے. پھر تو بلین ڈالرز خرچ کیے، اب پہنچے کہاں تک دیکھیں ذرا. جسم کو لیا، پہنچتے پہنچتے اب جسم، جیسے اب سب جانتے ہیں ماشاء اللہ، بایولوجی پڑھی ہے تقریبا سب سائنس والے ہیں یہاں پہ تقریبا. جسم بنتا ہے سسٹم سے، سسٹم بنتا ہے آرگن سے، آرگن بنتا ہے ٹیشو سے، ٹیشو بنتا ہے سیل سے، سیل کس سے بنتا ہے؟ وہ پہنچے سیل تک، پھر ترقی ہوئی، مائکروسکوپ اور ایجاد ہوا، سیل کے اندر پہنچے، نیوکلس کو دیکھا، پھر ترقی ہوئی، نیوکلس کے اندر پہنچے، نیوکلیولس اس کے اندر پہنچے، کروموسوم تک پہنچے، جین تک پہنچے، جاتے جاتے آخر میں کہاں تک پہنچے؟ ایلیمنٹ تک پہنچے جس سے یہ چیزیں بنی ہوئی. پھر اس سے بھی آگے گئے، کاربن ہے، آکسیجن ہے، ہائیڈروجن، یہاں تک پہنچے، پھر اس کے اندر پہنچے، ایٹم تک پہنچے. انہوں نے کہا کاربن ہے، ہائیڈروجن، آکسیجن ہے، ہوا میں ہے کہ نہیں؟ کاربن آپ کو زمین کے اندر ملتا ہے، آکسیجن آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا ملتا ہے، ہائیڈروجن آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا ملتا ہے، کیا زندہ ہیں یہ؟ زندہ ہیں. ارے آکسیجن زندہ ہے؟ آکسیجن نہیں، کاربن زندہ ہے نہیں. یہاں تک تو پہنچ گئے کہ یہ جسم ان چیزوں سے بنا ہوا ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس نے زندگی دی ہے ان چیزوں کو؟ ابھی تک بیچارے پریشان ہیں. روح کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی جانے کا حق رکھتا تو کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو علم تھا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، اپنے لیے خاص رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے یہ. کسی کو علم نہیں کہ روح کیا ہے. یہ وہ روح جو انسان جسم کے اندر ہے، دیکھ انسان کی کمزوری تو دیکھیں، محتاجی تو دیکھیں، اپنے اندر ایک چیز ہے، اس کے تہ تک پہنچ نہیں سکتا، تہ دور کی بات، اس کی ابتدا تک نہیں پہنچ سکتا. اگر ابتدا کا پتہ چل جائے کسی سے بنے تو انتہا تک پہنچ جائے گا انسان، ابتدا تک نہیں پہنچ سکتا، پتہ نہیں ہے کیا. یہ پتہ ضرور ہے، جب آتی ہے تو زندگی ہوتی ہے، جب جاتی ہے تو موت ہوتی ہے، اتنے تک سب کو پتہ ہے. کلوننگ تک پہنچ گئے, یعنی اس ریسرچ سے کلوننگ تک پہنچے ہیں, لیکن کلوننگ سے کیا ملے گا کہ مردے کو زندہ کیا انہوں نے, زندہ سے زندہ چیز دکھائی دی, کیا کیا انہوں نے؟ کوئی بعض لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں انہوں نے انٹرفیئر کیا, کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, ایک خلیہ لیا دوسرے خلیہ کو دونوں کو ملا دیا, ایک خاص طریقے سے رکھا, پھر اس کو ماں کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا, کچھ نہیں کیا, کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, ترجعونها ان کنتم صادقین, اگر واقعی تم سچے ہو, تمہارے پاس اتنی طاقت موجود ہے, جب روح حق تک پہنچی اپنے آنکھوں سے دیکھے تمہارا پیارا دنیا سے جا رہا ہے, اسے واپس کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو. رونے دھاڑے مارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس وقت, کچھ ہوتا ہے؟ دنیا کے بڑے پروفیسر کو لے جو دنیا کو زندگی دیتا تھا, اس کو اپنا پیارا مر رہا ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا, کتنی جانیں بچائی ہوں گی اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپریشن سے, دوائیوں سے, طرح طرح کے علاج سے, اپنے پیارے کو کچھ کر نہیں سکتا. ایسے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, سر جھکا ہوتا ہے, آنکھیں بہ رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ کیا نہیں جا سکتا. بہرحال یہاں تک کیسے پہنچے پتہ نہیں, کیا بات ہو رہی تھی, اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے, اس کے باوجود بھی کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے, سب سے بدترین سزا. سب سے بدترین سزا جانتے ہیں کون ہے, کون سی ہے؟ جہنم کا ابدی عذاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اب اس آیت کریمہ کا ایک مجمل شرح بیان کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا, اور جب آپ کسی کو کسی کے برابر کر دیتے ہیں تو جو بڑی ذات ہوتی ہے آپ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, یہ عام الناس بھی جانتے ہیں, نہیں ایسے نہیں ہوتا کہ نہیں؟ کسی کا حق, ایک بڑا آدمی ہے, اس کا حق آپ نے کسی اور کو دے دیا, یعنی آپ نے اس کو برابر کر دیا, تو حقیقت آپ نے اس کو اونچا نہیں کیا, آپ نے جو اونچا تھا اس کو نیچا کر دیا, اس کی تنقیص کی ہے, حقیقت نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ سب سے بڑا گناہ تھا کہ اپنے رب سبحان و تعالیٰ تنقیص کرنا, یہ وہ گناہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق جو ضعیف ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دینا, تشبیہ یعنی برابر کر دینا, اور مشابہت کہتے ہیں مثل کو. مثلیت کیا ہوتی ہے جی؟ سملیرٹی, کہ دونوں سملر ہیں. تو جو اس عقیدے پہ مرتا ہے وہ اپنے رب کے شان میں سب سے بڑے گستاخی کر کے جاتا ہے اس دنیا سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا, اس کے ماں سوا, اس گناہ کے ماں سوا جو میں چاہوں معاف کر دوں. کوئی ہے روکنے والا اللہ تعالیٰ کو؟ ایک زانی شخص ہے, اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم سے, فضل و کرم سے اس کو معاف تو کر سکتا ہے, بشرطے کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو موحدین ہوں گناہ کرتے رہے, نعوذ باللہ, گناہ گناہ ہی ہوتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ جو گنہگار لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا تو عدل و انصاف کا معاملہ ہوا تو وہ گیا جہنم میں, اگر فضل و کرم کا معاملہ ہے تو وہ کامیاب ہو گیا, وہ جنت میں داخل ہو گیا. جو کہتے ہیں ہمارا دین نہیں ہے انہوں نے کفر کیا, کافر ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کافر, ہر مشرق کافر ہے, لیکن ہر کافر مشرق نہیں ہے. اور سب سے بڑا جھوٹا اس آیت کریمہ سے فائدہ ملا. سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ مشرک. سب سے بڑا جھوٹا میرے بھائی یاد رکھنا, فقط افترا اثمن عظیما, سب سے عظیم جھوٹ. اس آیت کریمہ سے چند فوائد بیان کرتے ہیں. نمبر ایک, شرک سے ڈرنا ہر موحد پر فرض ہے. نمبر دو, جو شرک اکبر پر مر جاتا ہے اس کے لیے جہنم فرض ہو جاتی ہے. جو موحد, نمبر تین, جو موحد کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو اس کے گناہ تو اس کے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. نمبر پانچ, خوارج کا رد. کہاں سے لے خوارج کا رد؟ یغفر ما دون ذلك. خوارج کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, درہ اسلام سے خارج ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کے علاوہ میں چاہوں تو گناہ معاف کر دوں. نمبر چھ, مرجیہ پر رد. مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ کہ جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے ایمان میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لمن یشاء, جسے چاہے. نمبر سات, اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت کا ثبوت, صفت المشیئہ. نمبر آٹھ, سب سے بڑا گناہ شرک ہے. نمبر نو, سب سے بڑا جھوٹا مشرک ہے. نمبر دس, شرک سے ڈرنا شرک کا علم حاصل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے. اس آیت مناسبت کے احباب کے ساتھ, اب باب خوف من الشرک. اب آیت میں ڈر کا لفظ تو نہیں ہے, ڈر کا لفظ, خوف کا لفظ ہے آیت میں نہیں ہے, تو مناسبت کیا ہے؟ کیسے ہم اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شرک سے ڈرنا چاہیے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ لا یغفر الشرک, یعنی جو گناہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا تو اسے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ ڈرنا چاہیے, تو شرک سے ڈرنا چاہیے. آج کے درس میں اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے درس میں پورا باب بیان کر دیں گے انشاءاللہ. ایک آیت ہے اور ایک